السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس 30 تفسیر سورہ تکویر آیہ نمبر 15-29. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. امید ہے آپ لوگ بخیر عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اسلام پر ہماری زندگی ہو اور اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. آمین. آج سورہ تکویر کا سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا, اور ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی اپنی جگہ بہت اہم ہے, لیکن آج خاص طور سے قرآن کریم کی بات کی گئی ہے ان آیات میں. اور قرآن کریم کو لے کر اترنے والے یعنی نازل کرنے والے کون تھے, یعنی جبریل امین, تو جو فرشتوں کے سردار ہے ان کی بھی یہاں پر بات کی گئی ہے, کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اصل میں فرشتوں پر ایمان لانا. جن لوگوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی تھی وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پر پہلے جز میں فرسٹ پارے میں ہی کہا گیا تھا کہ یہود دراصل جبریل امین سے دشمنی رکھتے تھے اور جبریل امین کو برا بھلا کہتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جبریل امین ہی دراصل یہ قرآن لے کر نازل ہو رہے ہیں اور اس میں ہماری تمام باتیں کھولی جا رہی ہیں, پچھلے جو ہمارے جرائم ہیں, لہٰذا وہ جبریل امین سے دشمنی رکھتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ہی فرمایا تھا کہ جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھر دشمنی رکھتا ہے, یا پھر وہ جس نے جبریل سے دشمنی کی اس نے اللہ سے بھی دشمنی کی اور اللہ کے رسول سے بھی دشمنی کی. تو بہرحال یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لہٰذا ہمیں بھی فرشتوں پر ویسے ہی ایمان لانا چاہیے جیسے کہ اس کا حق ہے. اور کیونکہ یہ فرشتے اگر نہ ہوتے, یعنی جبریل امین ہی کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا ہے, تو اگر کوئی اللہ نہ کرے فرشتوں کا انکار کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے, کیونکہ فرشتے ہی اس کو لے کر, جبریل امین ہی اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات میں ہمارے لیے کیا حکمت کے موتی ہیں اور ہم ان آیات سے اپنی زندگی کو کس طرح سے سنوار سکتے ہیں, عملی لحاظ سے کیا پہلو ان آیات میں رکھے گئے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں روزمرہ کی زندگی کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے بھی اور اس کو بڑھانے کے لیے بھی. آیت نمبر 15, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا اسعس والصبح اذا تنفس. قسم کھائی جا رہی ہے, بس قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹنے والے, چلنے والے, چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر قسم کھائی گئی ہے اور بعض اوقات وقت کی قسم کھائی گئی ہے, جیسے فجر ہے, والفجر, والدحا کا لفظ ہم کو ملتا ہے. تو یہاں پر دراصل قسم کھائی جا رہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں, یا قسم کھائی جا رہی ہے پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. یہ وہ ستارے ہیں جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں, اور بعض مفسرین نے اس کے دو معنی بھی بتائے ہیں, کیونکہ یہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے وہ حروف اضداد میں سے ہے. تو پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے, اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ قسم کب کھائی جاتی ہے اور کیوں کھائی جاتی ہے. اور مفسرین نے اس کے بارے میں, ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ اس کے بارے میں جو رائے دی تھی مفسرین نے, اور اسپیشلی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو رائے تھی کہ کوئی اہم بات بتانا مقصود ہوتا ہے, یا آگے جو ٹاپک آنے والا ہے جو بہت زیادہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے قسم کھائی جاتی ہے, یا پھر یہ عربی کا ایک اسلوب تھا, عربوں کا ایک خاص انداز تھا, اسی کو یہاں پر رکھا گیا تھا کہ وہ لوگ اٹریکٹ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متوجہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لوگ الرٹ ہو جائیں, سن لیں کہ کوئی اہم بات بتائی جانے والی ہے, اسی لیے قسم کھائی جا رہی ہے. تو پیچھے ہٹنے والوں کی ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا اسعس. اسعس کا جو معنی بتایا گیا ہے, یعنی جو دھندلا سا اجالا ہوتا ہے نا, دھندل کا جس کو کہتے ہیں, خواہ یہ شام کا ہو یا پھر سورج غروب ہونے کے بعد رات کا اندھیرا, جیسے کہ جو مغرب کا وقت ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, تو اب رات نہ پوری طرح سے رات ہوتی ہے نہ پوری طرح سے دن ہوتا ہے, بلکہ یہ ایسا دھندلکا ہوتا ہے کہ آپ کو پوری طرح روشن بھی نہیں نظر آتی ہے صبح، اور نہ ہی آپ کو پوری طرح رات نظر آتی ہے، بلکہ دونوں کے بیچ کا وقفہ. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فجر کے بعد کی روشنی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ فجر کے بعد بالکل، یعنی جب پاؤں پھٹنے لگتی ہے تو بالکل پوری طرح سے صبح روشن نہیں ہو جاتی، بلکہ دھیرے 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 اجالا پھیلنے لگتا ہے. تو بالکل جو ہلکا سا اجالا یا ہلکی سی روشنی ہوتی ہے اور تھوڑا سا اندھیرا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو وہ وقت ہے. چونکہ یہ حروف ازداد میں سے لفظ ہے تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کہ رات اور دن کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ بڑی بڑی نشانیاں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن کے نزول کے لیے، اس کی جلالت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی بنا پر قسم کھائی گئی. یعنی آگے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی اہم بات آنے والی ہے، قرآن کے تعلق سے کوئی بات آنے والی ہے، اس لیے یہاں پر قسم کھائی گئی ہے کہ پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی. اور اس کے بارے میں الگ الگ ہم دیکھتے ہیں، مفسرین نے اپنی اپنی آرا دی ہیں کہ وہ ستارے جو چلتے چلتے یا تو اچانک پیچھے ہٹتے ہیں یا پھر جو چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے حال میں ان کے چلنے، ان کے چھپ جانے، یعنی دن کے وقت چھپ جانے کے حال کی قسم کھائی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تمام ستارے موجود ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ خاص ستارے موجود ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ستاروں کی قسم کھائی ہے اور رات کی جبکہ وہ جانے لگے، اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جب آنے لگے، یعنی رات جب آتی ہے، یعنی مغرب سے مغرب کا وقت، عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت، یا پھر جب وہ ختم ہونے لگے یعنی صبح کا وقت، یعنی فجر کی علامت ظاہر ہونے لگے اور روشنی تھوڑی تھوڑی پھیلنے لگتی ہے، پاؤں پھٹنے لگتی ہے، یہاں تک کہ پوری طرح سورج نکل آتا ہے اور روشنی مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی بڑی نشانی جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہاں پر دراصل قرآن کی سند اور اس کی قوت کو ظاہر کرنا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے کہ شیطان ہر طرح سے محفوظ ہے. اس لیے پھر آگے فرمایا آیت نمبر 19 دیکھیے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بلا شبہ یہ قرآن البتہ قول رسول کریم یعنی جبریل کا، جو قوت والے ہیں، نزدیک عرش والے کے بلند مرتبہ ہے، اطاعت کیا جاتا ہے وہاں آسمانوں میں، یعنی ان کا حکم وہاں پر مانا جاتا ہے، اور وہ امین ہیں، امانت دار ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ قرآن ایک معزز رسول یعنی فرشتے کا قول ہے، یعنی جبریل امین کا، جو بڑے طاقتور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والے ہیں، وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، با اعتماد ہے. اب یہاں پر چونکہ قرآن کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایک معزز فرشتے کے ذریعے سے اس کو نازل کیا گیا ہے، تو جس فرشتے کے ذریعے سے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے ان کی صفت بھی یہاں پر بتا دی گئی، کہ یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ویسے فرشتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی بہت ہی خاص فرشتے ہیں، اور ان کا حکم تو آسمانوں پر بھی مانا جاتا ہے. ان کا حکم یعنی ان کی اطاعت تو آسمانوں پر بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ صحیح حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں جبریل امین کو دیا جاتا ہے، جبریل امین پھر وہ نیچے جو فرشتے ہیں آسمان پر ان کو وہ حکم پہنچاتے ہیں، اور پھر تمام فرشتے اپنے اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کی تدبیر چل رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو کائنات میں اپنے تمام عوامر سے کام لے رہا ہے، تو وہ تمام کام کو انجام دیتے ہیں، تمام امور کو انجام دیتے ہیں. تو بہرحال اس قرآن کی عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آسمان سے نازل کیا گیا ہے. اور یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے، خاص طور سے جو لوگ پہلے ہمارے کورسز کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ بات ہم ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ قرآن دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں اتاری تھی. یہ بھی علوم القرآن کا ایکچولی ٹاپک ہے، ایک مضمون ہے علوم القرآن میں، کیونکہ مستشرقین نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے. مستشرقین کی بھی ڈیفینیشن آپ لوگ جان لیجئے تو اچھا ہوگا، اور ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کیونکہ یہ لفظ بارہا آتے رہتا ہے جب بھی آپ اسلامک اسٹڈیز کرتے ہیں. تو مستشرقین کسے کہتے ہیں؟ مستشرقین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے بارے میں، قرآن ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں وہ تحقیق کر کے کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، یا اس کے اسکالرز ہوتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کے نہیں. وہ غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے کچھ لکھے اور اپنی رائے کا اظہار کرے، وہ مستشرقین ہیں. یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، یہ غیر مسلم ہوتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مستشرقین بہت زیادہ باعث ہوتے ہیں، بہت زیادہ متعصب ہوتے ہیں، ان کے اندر تعصب پسندی پائی جاتی ہے اور وہ اسلام کو بہت زیادہ توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اسلام کی حقیقت کو. اور کچھ الحمدللہ اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اچھے بہت کم ہیں. ایسا سمجھ سکتے ہیں آپ کے 25% کچھ اچھے ہیں لیکن 75% لوگ بہت زیادہ بائزڈ ہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور شروع کی جتنی تحقیقاتی کتابیں ہیں جو آج کل لائبریریز میں اویلیبل ہیں وہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں نے باہر ممالک میں جس طرح چاہا اس طرح سے اسلام کو پیش کر دیا. اس لیے پہلے شروع میں جب لوگ ان کی کتابیں پڑھتے تھے تو بہت سارے لوگ اسی نقطۂ نظر کے حامل ہو جاتے تھے, لیکن دھیرے دھیرے الحمدللہ حقیقت حال لوگوں کو معلوم ہوتی گئی اور لوگ اسلام سے متعارف ہوئے اور اسلام کی حقانیت کو جاننے بھی لگے. تو بہرحال مستشرقین کا کہنا یہ ہے اور انہوں نے یہی بات انٹروڈیوس کروائی تمام لوگوں کو کہ قرآن دراصل یہ اللہ کی سپیچ نہیں ہے, نعوذ باللہ, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا لکھایا جبریل امین کے حوالے کر دیا اور جبریل امین اس کو لے کر اتر گئے. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں خود فرماتے کہ ہوا کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے, لہٰذا اس کو کلام اللہ ہی سمجھنا چاہیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کر کے دیا ہے جبریل امین کو, لکھ کر نہیں دیا گیا تھا. ہاں لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا موجود ہے, کتاب موجود ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اور وہاں ہر کتاب موجود ہے, لیکن یہ جب جبریل امین کو دیا گیا تو کلام کے ذریعے دیا گیا اور جبریل امین نے بھی اس کو ایز اے کلام ہی لیا. یعنی وہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سن کر وہ لکھتے رہے, نہیں, اس کو انہوں نے ایز اے کلام کے لیا. اور اس لیے یہاں پر جو کہا گیا کہ انہ لقول رسول کریم, کہ یہ جبریل امین نے بھی اس کو سنا اللہ تعالیٰ سے کلام کے ذریعے اور پھر آپ نے اس کو رسول اکرم کے قلب مبارک پر کلام کر کے ہی سنایا اور اتارا. یعنی رسول اکرم بھی سنتے رہے یہ کلام جبریل امین سے, آپ کو لکھا ہوا نہیں دیا گیا یا آپ کے دل پر ایسا نہیں کہ ثبت کر دیا اگر آپ کو خود سے یاد ہو گیا, نہیں, جبریل امین اس کو لے کر اترتے تھے, وہ خود اس کو پڑھ کر سناتے تھے. اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے یعنی صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ, یعنی رسول اکرم تو پڑھے لکھے نہیں تھے, ہم سب جانتے ہیں, نہ وہ پڑھنا جانتے تھے تو لکھا ہوا دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے. تو جو سنتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے اور وہ آپ کے دل پر پھر ثبت کر دیا جاتا تھا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک معزز رسول یعنی فرشتے, یہاں رسول سے مراد فرشتے ہے. اور یہاں پر امام بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو رسولوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے, دو رسولوں کی صفت یہاں بتائی گئی, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک رسول ملکی یعنی فرشتہ جو رسول ہے, پیغامبر ہے, جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر رسولوں تک آتے تھے, اور دوسرے رسول ہیں جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے تھے اور وہ بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل امین کی صفت یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بتانے, قرآن کی عظمت کو بتانے کے لیے بطور شہادت قسم کھائی پہلے, کہ پہلے وہ قسم کھائی گئی, اس کے بعد یہ اہم پہلو لایا گیا کہ قرآن نہ کسی کاہن کا قول ہے نہ کسی شاعر کا, نہ یہ آپ کا خود کا تصنیف کردہ ہے, یعنی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے, بلکہ ایک معزز رسول کا قول ہے. یہ رسول جبریل امین ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں اور اس کا کلام پیش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ جبریل امین کی زبان سے یہ ادا ہو رہا ہے اس لیے قول کی نسبت جبریل امین کی طرف کی گئی ہے. یہ جبریل بڑے زور آور ہیں, طاقتور ہیں, یعنی ہے تو یہ اللہ کا کلام, لیکن اللہ کے کلام کو کس نے پڑھ کر سنایا رسول اکرم کے پاس؟ جبریل امین نے. اور سورہ نجم میں ہم جبریل امین کی تعریف دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ شدید القوا کا لفظ آیا ہے, ذو مرہ کا لفظ آیا ہے, یعنی وہاں پر بھی جبریل امین کی تعریف کی گئی ہے. تو یہ فرشتہ دراصل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی مقرب ہے, یعنی ایک اعلیٰ فرشتہ کہہ سکتے ہیں یا افسر فرشتہ کہہ سکتے ہیں یا سب کا فرشتوں کا سردار آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ تمام ہی فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے علاوہ امین بھی ہے, یعنی ان تمام صفات کے ساتھ ہونے کے علاوہ ان کے پاس جو صفت ہے ان کی وہ امانت داری کی صفت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغام دیا ہے جبریل امین کو وہ اس میں سے کوئی کمی بیشی کیے بغیر ایز اٹ از, جیسے کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ایز اٹ از اس کو بغیر کسی کوئی کمی بیشی کے وہ رسول اکرم تک پہنچا دیتے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ قرآن آسمان سے نازل کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور فرشتے بھی اتنے معزز جو عرش والوں کے نزدیک بھی بلند مرتبہ رکھتا ہے, سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ وہ فرشتے کی کتنی اہمیت ہوگی, یعنی جبریل امین کی, کہ جو عرش والے ہیں یعنی جو عرش پر جتنے فرشتے موجود ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق موجود ہے عرش پر, ان سب کے نزدیک بھی وہ بلند مرتبہ ہے. تو آپ بتائیے جبریل امین سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے, امام بقائی رحمہ اللہ, ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ, کہ وہ کہتے کہ دونوں فرشتوں سے سوری دونوں رسولوں سے ایک رسول ملکی یعنی جبریل امین اور رسول بشر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ان دونوں کے ذریعے سے ہم تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا. آپ سوچیں کہ وہ کلام کتنا معزز ہو گیا ہوگا، جو کلام ایک سردار فرشتے کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور وہ کلام پھر ہم تک پہنچا. تو سبحان اللہ، اس کلام کی کتنی اہمیت ہے قرآن مجید کی. تو جبریل امین کی تعریف بیان کی گئی ہے، انہیں کریم کی صفت سے موصف کیا گیا ہے، اور یہ جو صفت تھی عرب اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. جب ان کو کسی کو عزت دینی ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے اور مکہ فتح ہو گیا تھا، اور تمام مکہ والے جو ابھی مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کھڑے تھے سامنے اور انتظار میں تھے کہ اب ان کی سزا کا اعلان ہو. تب رسول اکرم نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا توقع ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ انت کریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ آپ تو کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، کریم یعنی آپ کے تمام خاندان والے ہی ابن الکریم ابن الکریم. تو یعنی کرم، وہ کسی یعنی جب کسی کو کریم کا وہ لقب دیتے تھے، مطلب اس کو بہت عزت اور بہت رسپیکٹ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں یہی بتا رہے ہیں، کفار مکہ کو بھی بتانا مقصود ہے، اہل کتاب کو بھی بتانا مقصود ہے، کہ یہ فرشتہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے. یہ فرشتہ تمام عرش والوں کے نزدیک بھی نہایت امانت دار ہے، کریم ہے، امین ہے. تو یہ ان کی صفت یہاں پر بتائی گئی کہ وہ عرش والوں کے نزدیک بھی عزت والے ہیں اور تکریم والے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے. تو فرشتوں میں سب سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے رتبے والے ہیں. سبحان اللہ، یہ جبریل امین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. ذی قوۃ، بہت قوت اور طاقت والے ہیں، یعنی کوئی ان سے اس کلام کو لے نہیں سکتا، کوئی اس میں تخفیف یا چینجز نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سورہ جن اگر پڑھتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ جن خود کہا کرتے تھے، جن حیران تھے. جب قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو جنوں کے ذریعے سے یہ بات ہم کو قرآن ہی میں پتا چلتی ہے کہ جن کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہے کہ ہماری کوئی آج کل ہم کو وہاں پر قریب پہنچنے بھی نہیں دیا جاتا آسمانوں کے، ہم کوئی خبریں نہیں لے سکتے، کچھ بہت ہی بڑی بات ہونے والی ہے. اور وہ بڑی بات کیا تھی کہ قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا جانے والا تھا، قرآن نازل ہونے والا تھا، لہٰذا ہر طرف سے وہاں پر پہرے لگا دیے گئے تھے. شہاب ثاقب تھے جو کہ جو جن اگر قریب آتے تھے تو ان کو وہ مار بھگا دیتے، شہاب ثاقب. اور کسی کو انہیں سنگن لینے کی بھی کوئی اجازت نہیں تھی. سبحان اللہ، تو جبریل امین اتنی طاقت والے ہیں کہ جب وہ اللہ کا کلام لے کر اترتے ہیں تو کسی جن کی، کوئی شیطان کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی چیز چھین سکے، ان سے کوئی چیز لے سکے، اس میں تحریف کر سکے، اس میں کچھ کمی بیشی کر سکے، نہیں، بلکہ وہ بہت ہی قوت اور بہت طاقت والے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس سے یعنی جبریل امین سے بھی ہم کو ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی فرشتوں کو دیکھ سکیں. اور رسول اکرم نے اپنی زندگی میں دو مرتبہ ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. تو یہاں پر جبریل امین کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور وہ امانت دار ہیں، کریم ہیں، قوت والے ہیں، یہ ساری صفات ان کی بتائی جا رہی ہے. اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا کلام ان کو دیا، اور وہ من و ان رسول اکرم تک پہنچاتے رہے، یہ آپ کے دل پر القا کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. پھر کہا گیا آیت نمبر 22، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ. اور اے کفار مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، اور نہیں ساتھی تمہارا مجنون، البتہ تحقیق اس نبی نے دیکھا ہے اس جبریل کو کھلے کنارے میں، اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر بخیل. آیت 24 تک. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جبریل امین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دو بار دیکھا، اور یہ بھی ہم جانتے کہ جبریل امین مختلف یعنی اوقات میں آپ کے پاس آتے رہے، لیکن کبھی کبھی آپ کسی انسان کی شکل میں بھی آتے تھے. اور صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دہیہ کلبی ایک صحابی تھے جو کہ بنو کلاب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو یوسف و بنو کلاب کہا جاتا تھا. یعنی کہا جاتا تھا کہ بہت ہی بہترین ان کی پرسنالٹی تھی، بہت ہینڈسم اور اسمارٹ تھے، اور بہت روبدار پرسنالٹی کے مالک تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو بعض اوقات خطوط دے کر بادشاہوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، کیونکہ ان کا الگ ایک رعب اور دبدبہ تھا، کہا جاتا ہے ان کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ دہیہ کلبی کی شکل میں کبھی کبھی جبریل امین آتے تھے اور بعض اوقات کسی اور شکل میں اجنبی شکل میں آئے تو صحابہ پہچان بھی نہیں سکے جبریل امین کو، جیسے کہ حدیث احسان سے پتہ چلتا ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ تو بہرحال جبریل امین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دو بار دیکھا، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس حال میں دیکھا تھا کہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا اور اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ نجم۔ اسی کا پتہ چلتا ہے کہ، اور یہ تمام سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اکرم نے جبریل امین کو دو بار دیکھا، ایک بار جب نزول وحی کا جو شروع کا زمانہ تھا، اور ایک اس وقت جب آپ معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے تھے، اور آپ کو جب آسمانوں کا سفر کروایا گیا اور معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت آپ نے سدرۃ المنتہا کے قریب جبریل امین کو دیکھا تھا، ان کی اصلی شکل میں اور ان کے پر تھے۔ اور بعض سے بس یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہے کہ اس سے روشنی پھوٹ رہی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تو بات ثابت ہے صحیح احادیث سے کہ آپ نے دو دفعہ ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا اور ان کے پر تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو پر بھی ہے، اور یہ ہم دوسری صورتوں میں بھی دیکھتے ہیں، اجنحا کا لفظ آتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کے نزول کی ذمہ داری جبریل امین کو سونپی گئی، جبریل امین امانت دار بھی ہیں، ان کی خاص عزت اور ان کا مقام ہے۔ اس قرآن کو لے کر جبریل امین نازل ہوئے، تو آپ سوچیں کہ جب وہ فرشتوں کی، اس فرشتے کی کوالٹی ایسی ہے، اس فرشتے کی صفات ایسی ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنا اہم کام سونپا گیا تھا ان کے ذمہ، اور وہ اہم کام کیا تھا؟ قرآن کے نزول کا کام۔ تو بہرحال کفار مکہ دراصل آپ پر الزام لگاتے تھے، وہ آپ کو مجنون کہتے، کبھی کذاب کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی الگ الگ الفاظ استعمال کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہتے تھے کبھی جنوں کا اثر ہے ان کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مجنون ہو گئے ہیں۔ تو کفار مکہ پر الزام لگاتے تھے کہ آپ مجنون ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، رسول اکرم کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن پڑھ کر تو دیکھو کیسے معارف اور حقائق اس کے اندر رکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، اور پچھلی قوموں کے سچے واقعات بتائے گئے ہیں، یعنی تاریخ اس میں بیان کی گئی ہے سچی، تو یہ کوئی مجنون شخص بھلا بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا، یہ تو کوئی جو امانت دار ہے، جو حق کہنے والا ہے، جو صحیح بات کہنے والا ہے، وہی شخص بیان کر سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، قرآن تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو یہ کوئی مجنون شخص نہیں بتا سکتا ہے، یہ تو کوئی بہت ہی سمجھدار شخص ہی بتا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں جو بات سوچنے کی قابل ہے، کہ قابل غور نقاط یہ کہ قرآن دراصل انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، جو اگلی بات کہی گئی ہے کہ آیت نمبر 25 میں وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے، پھر تم کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو تم، کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ تو کیا ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ یہ کسی، اور نہیں ہے یہ قرآن قول کسی شیطان مردود کا، بس کہاں جاتے ہو تم، نہیں ہے یہ قرآن کچھ اور مگر نصیحت جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے۔ اسی کیا پتہ چلا کہ وما ہو بقول شیطان الرجیم، نہ یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے، فأین تذهبون، یعنی ان حیرت سے کہا جا رہا ہے کہ تم کدھر بھٹکائے جا رہے، تم کدھر بہکے جا رہے، تم کدھر چلے جا رہے ہو، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، یعنی قرآن میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے کیا ہے، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی ہے۔ تو ایکچولی قرآن کی اہمیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دراصل الزام لگاتے تھے، جو بات کہی گئی کہ پیچھے کہ وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی جنون لاحق نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، اگر آپ سیرت النبی پڑھیں گے اور رحیق المختوم، تمام سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دراصل زماد ازدی، یہ ایک یمن کے باشندے تھے اور قبیلے ازد کے ایک فرد تھے، کہا جاتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا، یعنی کاہن تھے، سمجھو اس زمانے کے بہت ہی مشہور کاہن تھے یمن کے۔ جب یہ مکہ آئے عمرہ کی خاطر یا حج کی خاطر، جس بھی غرض سے آئے ہوں گے، کیونکہ نان مسلم تھے یہ تو پہلے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے۔ جب یہ مکہ آئے تو وہ کہنے لگے، وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، کہ مکہ آئے تو مکہ کے احمقوں نے مجھے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد، میں آنسو اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان الحمدللہ نحمده ونستعینه، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اس کے بعد آپ نے کچھ اور بات ان سے کہی، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اما بعد۔ زماد ازدی کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے یہ کلمات میں نے سنے، میں نے کہا کہ پھر مجھے سنا دیجیے، ایک بار اور سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ صحیح مسلم، مشکات المصابی، باب علامت النبوہ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے زماد ازدی رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے ماشاء اللہ۔ تو رسول اکرم پر جھاڑ پھونک کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ مکہ والوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ مجنون ہے، ان کے اوپر جنوں کا سایہ ہے، لہٰذا ان کا علاج کر دیجئے۔ اور زماد ازدی نے دل میں سوچا کہ چونکہ میں تو بہت بڑا کاہن ہوں، اور ہو سکتا ہے میرے ہی ہاتھوں اس کو شفا مل جائے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور انہوں نے رسول اکرم کا علاج بھی کرنا چاہا، لیکن کیا ہوا، جب رسول اکرم سے وہ الفاظ سنے تو کیسے قائل ہو گئے ان الفاظ کے، اور کیسے گرویدہ ہو گئے۔ یعنی رسول اکرم کی بات میں جو تاثیر تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو جو حکمت عطا کی تھی، جو اللہ کا کلام وہ جس طریقے سے پڑھ کر سناتے تھے، اور پھر اس کو بعد میں اپنی بات کو جو پیش کرتے تھے، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ کوئی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ کیا بھلا شیطان لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلا سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، شیطان کیسے اللہ کی بندگی کی طرف بلائے گا؟ یہ ہمارا رسول تو تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ کیا بھلا شیطان گناہوں سے بچنے کی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دے سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا رسول تو تمہیں گناہوں سے بچنے کی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہا ہے، تو تم خود سوچو۔ تو رسول کی سیرت کو بھلا کاہنوں سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر وہی بات کہی گئی کہ یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، جیسے کہ سورۃ الدحا میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ جب آئیں گے، اور یہ حدیث ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے، لیکن یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آسمانوں کی خبریں دیتے تھے، آپ پر وہی آتی تھی، اور کفار مکہ سمجھتے تھے کہ آپ پر بھی کوئی جن یا شیطان جو ہے اس کا سایہ ہو گیا ہے، اور وہ آپ کو خبریں پہنچاتا ہے۔ تو ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور دو تین راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے۔ تو ابو لہب کی جو بیوی تھی، جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، اورہ بنت حرب، وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، دو تین راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، والدھا واللیل اذا سجا جو ما قلا تک کے، صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الدھا۔ تو کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ کسی شیطان کا، کسی کاہن کا قول ہو سکتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا بھلا وہ شیطان انسان کو شرک اور بت پرستی سے بچاتے ہیں، یہ دہریت اور الحاد سے بچاتے ہیں، اور اللہ کی خالص عبادت کے لیے بلاتے ہیں؟ نہیں، ہمارا رسول تو تمہیں شرک سے بچا رہا ہے، بت پرستی سے بچا رہا ہے، الحاد سے بچا رہا ہے، اور تمہیں خالص ایک اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے جو تمہیں حساب کتاب دینا ہے، یعنی تمہارے ذمہ داری جو ہے کہ تم کو ایک اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو اس جواب دہی کا احساس دلا رہا ہے، تمہیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہا ہے، تمہیں عدل اور تقوی کی تعلیم دے رہا ہے، تمہیں اخلاق سکھا رہا ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو بھلا یہ رسولوں کا ہی کام ہے، کسی شیطان کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو تم خود سوچو، کیونکہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم ذرا غور تو کرو، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو، تم کدھر دوڑے جا رہے ہو، تم کہاں اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہو کہ یہ نعوذ باللہ کسی شیطان کا قول ہے، یہ کسی مجنون کا قول ہے؟ نہیں، یہ تو ایک صاحب فراست، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت عملی سے جو ان کو دعوت دیتے تھے، اس کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جبریل امین اس کلام کو لے کر اترنے والے ایسے فرشتے ہیں جو کہ آسمان سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ تمام کی تمام باتیں رسول اکرم تک پہنچا دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، نہ ہی کسی کاہنوں کی طرح نذرانے وصول کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی معاوضہ یا اجر کی توقع رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم یہ تمام انبیاء، جیسے سورہ ہود اگر آپ پڑھیں گے، سورہ رعد اگر آپ پڑھیں گے، سورہ ابراہیم اگر آپ پڑھیں گے، وہاں رسولوں کا یہی جملہ نقل کیا گیا ہے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان ہوا الا رب العالمین، کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو جو کاہن ہوتے ہیں، جو اس طرح کے مجنون ہوتے ہیں، یا جو بھی اس طرح کے مجاور ہوتے ہیں، جو بیٹھے ہوتے ہیں بتوں کے پاس، تو وہ تو لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، لوگوں سے نظر نیاز لیتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو چادریں لی جاتی ہیں، کیا کیا کچھ لیا جاتا ہے۔ تو تم دیکھو تو صحیح کہ ہمارا رسول تم سے کوئی معاوضہ مانگ رہا ہے، کوئی نذرانے وصول کر رہا ہے، تم سے کوئی شکریہ کی توقع رکھتا ہے؟ نہیں، ہمارا رسول تو بلا کم و کاست، بغیر کسی اجر کی نیت کے وہ تم تک پہنچا رہا ہے، اس کو اجر کی امید کس سے ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو بہرحال جبریل امین کو دیکھنے کی جو بات ہمیں ملتی ہے کہ دوسری بار معراج کے موقع پر رسول اکرم کو انہوں نے دیکھا تھا، اور پہلی بار نبوت کے شروع کے زمانے میں دیکھا تھا جب وہی نازل ہو رہی تھی۔ تو جبریل امین کی جو یہاں پر اتنی کوالٹیز بتائی گئی، وہ کیوں بتائی گئی؟ کیونکہ یہی قرآن کو لے کر نازل ہو رہے ہیں، یہی قرآن کو لے کر نازل ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے سے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو جب اتنی اہم بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کلام ان کے ذریعے سے نازل کر رہا ہے، تو لہٰذا تم ان کی خصوصیات کو بھی دیکھو، جبریل امین کی، کہ ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات پائی جاتی ہیں۔ اور پھر رسولوں کے اوصاف بھی بتا دیے گئے۔ امام بقائی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دو رسولوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں، کیونکہ دونوں کے لیے رسول کا لفظ آیا ہے، ایک ملک اور دوسرے بشر، یعنی ایک فرشتے کے اور دوسرے رسول اکرم کے، جو کہ بشر تھے، اور دونوں سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور یہ دونوں کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا اس قرآن کی تعظیم ہم پر لازم ہے، قرآن کی جلالت ظاہر ہوتی ہے، اور ہر اوقات میں اس کی تلاوت کرنا افضل ہے۔ یعنی یہ تمام باتوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن کی اہمیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، قرآن کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، کہ تم سوچو تو صحیح کہ کیسے فرشتے اور کس مشہور فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا، یعنی جو ملکی رسول تھے، یعنی فرشتے رسول اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے حامل، اور انہوں نے یہ قرآن لے کر وہ نازل ہوئے، اور رسول اکرم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا۔ تو آپ سوچیں کہ کیسا وہ کلام ہوگا جس کو لے کر جبریل امین اترے ہیں۔ تو اب یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، کیا کبھی ہم اس کے معنی پر غور کرتے ہیں؟ کبھی ہم اس کے احکام پر عمل کرنے کی ویسی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے؟ کیا ہم اس کی منع کی ہوئی باتوں سے رکتے ہیں؟ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس قرآن کے معنی پر غور کریں، اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، واز ہے۔ تو اس لیے امام بقائی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہر احکام پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، ہر ممانعت یعنی جو بھی منع کیا گیا اس سے بچنا ہم پر لازم ہوتا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں استقامت حاصل ہوگی، اس کی طرف رغبت مزید بڑھے گی، اور یہی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مستحق بنائے گی۔ یہ امام بقائی کا کہنا ہے رحمہ اللہ علیہ کا۔ اور واقعی میں ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کیا، اس کے کیا فائدے ہیں، احادیث سے اگر ہم دیکھتے ہیں، خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفاء لما فی الصدور، کہ ہم نے دلوں کی جو بیماری ہے اس کی شفا قرآن میں رکھ دی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم اللہ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، یا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو جو اللہ کا کلام ہے پھر اس سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، کتنا ہم پڑھتے ہیں، ہم کو خود اس کا جواب مل جائے گا کہ ہم کتنا وقت قرآن کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی سپیچ ہے۔ تو جتنا ہم قرآن کو وقت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہم کو اللہ سے اتنی محبت ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ وقت زیادہ گزارا جاتا ہے۔ پھر یہ قرآن ہمارے دلوں کے امراض کو دور کرتا ہے، ہمارے دلوں کی جو بیماری ہیں اس سے ہم کو نجات دیتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، اور ایسی بہترین یہ صفات اپنے اندر رکھتا ہے قرآن کے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، حسد سے، شرک سے، بدگمانیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسا نسخہ ہے، نسخہ کیمیا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ایسا نسخہ ہے جو ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، نہیں، 100% اس سے، یعنی یہ بات درست ہے کہ اس سے آپ کا علاج بالکل ممکن ہے اور ہو سکتا ہے، یہ ایکسپائر نہیں ہوتا ہے۔ یہ دلوں کے لیے ایک غذا ہے اصل میں، کیونکہ یہ آسمان سے آیا ہوا کلام ہے، آسمان سے اتارا ہوا کلام ہے، اسی سے دلوں کو شفا ملتی ہے، اسی سے دلوں کو غذا ملتی ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے اصل میں. اور یہ ثبوت ہے ہمارے دین اسلام کا، یعنی آج سب سے بڑا ثبوت، سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، زندہ معجزہ آپ کہہ سکتے ہیں جس کو، کیونکہ پہلے انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے تھے وہ ان کے وقت کے لیے تھے، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے ایک ایسا معجزہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت تک باقی رہے گا. حالانکہ رسول اکرم اس دنیا سے جا چکے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جو دیا گیا معجزہ ہے وہ ابھی تک باقی ہے. تو قرآن کے حقوق کیا ہیں کہ آج ہم قرآن کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، جو اس کا حق ہے کہ ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس قرآن میں ہر طرح کا ذکر یاد دہانی ہے، نصیحت موجود ہے، اسی کے ذریعے واضح نصیحت کی جائے. اور کیا اس سے حاصل ہوگا، یعنی اگر ہم اس کے ذریعے سے واضح نصیحت کریں گے، اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں گے تو اس سے کیا ہمیں ملے گا؟ تو جو کوئی ارادہ کرے ہدایت حاصل کرنے کا تو وہ قرآن کے ساتھ کرے، کیونکہ جس نے قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی وہ نجات پا گیا اور اسے ہدایت مل جائے گی، کیونکہ قرآن کے علاوہ اور کہاں ہدایت ہو سکتی ہے بھلا واقعی میں. ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ. اس سے پھر کیا پتا چلا کہ ہم کو اگر ہدایت حاصل کرنی ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، سیدھی راہ اختیار کرنی ہے، تو ہمیں قرآن ہی میں اپنا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، قرآن ہی کے ذریعے سے اپنا راستہ تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کے علاوہ ہدایت کہیں اور نہیں مل سکتی. تو جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنا قیمتی وقت اس پر لگائیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں. تو جو قابل غور نقاط ہیں کہ قرآن نہایت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ہمارا رویہ اس کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بالکل چھوڑنے والے نہ بنیں، اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھنے والے بنیں، اس کو اپنانے والے بنیں، ہمارا دن رات کا ساتھ ہو اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہوں اسی کے ذریعے سے حل ہوتے ہوں، اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر، اس کے معنی پہ غور و فکر، سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، یہی ہمارا معمول ہو انشاءاللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 28 اور 29. لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی جو کچھ اللہ رب العالمین چاہتا ہو. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. واسطے اس شخص کے جو چاہے تم میں سے یہ کہ وہ سیدھا چلے، اور نہیں چاہتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین. اب یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ یعنی قرآن تو سارے اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، مگر اس نصیحت سے فائدہ اسے ہی پہنچ سکتا ہے جو خود بھی سیدھی راہ پر چلنا چاہے اور کوئی ٹیڑھی راہ اختیار نہ کرے یا غلط راستہ نہ چنے. یعنی تمہارا ارادہ اور تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ تم وہی کام کرو جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. یعنی ایکچولی یہاں پر قدر کی بھی بات کی گئی ہے، دیکھا جائے تو مشیت اور قدر کی بات کی گئی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان لانا لازمی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ فرقے ایسے تھے اور آج بھی ہے کہ جو تقدیر کا یا قدر کا انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ. تو اس آیت میں دراصل ایسے فرقوں کا رد بھی کیا گیا ہے جو قدر کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، یعنی اس کے جو بھی احکامات ہیں اللہ تعالی کی قدرت کے مطابق، تو جو اللہ تعالی نے ہم کو شریعت کے ذریعے سے جو احکام ہمارے لیے نازل کیے ہیں تو اس میں کیا مصلحت ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے، لہذا جو کوئی اس پر عمل کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے. جو اس سے کجروی نہیں اختیار کرے گا، جو اس میں سے تیڑ نہیں تلاش کرے گا، جو اس سے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہے گا اس کے ذریعے سے، تو اس کو ضرور ہدایت ملے گی، اس کو ضرور سیدھا راستہ ملے گا. تو لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، یعنی جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، جو رشد حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ضلالت سے بچنا چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ہم پر ساری چیزیں واضح ہو گئی، کیا ہدایت ہے اور کیا گمراہی ہے، کیا صحیح بات ہے، کیا غلط بات ہے، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی. اب جو چاہے اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے، اور تم بغیر اپنے رب کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، بس اس کی مشیت نافذ ہو کر رہنے والی ہے اور نافذ ہے، ممکن نہیں کہ اس کی مشیت کے خلاف کوئی جا سکے یا اس کو روکا جا سکے۔ اور اس آیت میں دراصل انہی دونوں فرقوں کی، قدریہ اور جبریہ، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کرتے ہیں، ان کا رد بھی ہے، جیسے کہ مثال گزر چکی ہے، واللہ اعلم۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، جو قدرت ہے، اس کو ہمیں غلط طریقے سے استعمال کرنے والا نہ بنائیں، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تقدیر کا بہانہ بنا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو توفیق نہیں دی تو ہم کیا کریں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے سامنے راستہ کھول کر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے چوائس رکھ دی ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دونوں راستے بتا دی کہ کون سا گمراہی کا راستہ ہے، کون سا ہدایت کا راستہ ہے۔ اب تم اپنی مرضی سے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے سامنے گمراہی والا راستہ بھی ہے، تمہارے سامنے ہدایت والا راستہ بھی ہے۔ اب تم یہ دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ چوز کرو گے، تمہاری اپنی چوائس پر ڈیپینڈ ہے۔ اور تم جو چوائس کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم تھا۔ تم یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نہیں چاہا تو ہم نے نہیں وہ راستہ استعمال کیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار دیا تھا، لیکن تم نے خود گمراہی کو پسند کیا، لہٰذا اب جو لوگ گمراہی کو پسند کریں گے ان کے لیے پھر وہاں پر سزا ہے، عذاب ہے، اور جو لوگ سیدھے راستے کو پسند کریں گے اور اس کو اپنائیں گے تو ان کے لیے پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اور بہت سارے وعدے ہیں جس کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں بنائے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ جہان والوں کے لیے دراصل نصیحت ہے، اور ایک مومن اس قرآن سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو اپنی زندگی گزارنے کا ہر طریقہ، یعنی جو بھی معاملات ہماری زندگی میں آتے ہیں، جو بھی مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں، ان سب کا حل اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، یا اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم جہاں بھی جائیں گے یا جو بھی راستہ اختیار کریں گے، وہ ٹیڑھا راستہ ہوگا، وہ شیطان والا راستہ ہوگا۔ لہٰذا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن سے اور حدیث سے صحیح راستے کو اپنائیں اور ہدایت حاصل کریں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی صفات کو یاد رکھے، اپنے رب کی قدرت، اس کی مشیت کو یاد رکھے، اور سمجھے کہ میرے رب کی کیا مشیت ہے اور میرے رب کی کیا قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھیں۔ قرآن بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، یہ ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنے والی بناتی ہے، اس کے حساب کتاب کو یاد رکھنے والی بناتی ہے، یہ ہمیں کانشیس ہو کر زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ لہٰذا قرآن سے ہمارا رابطہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، بہت زیادہ گہرا ہونا چاہیے، دن رات ہمارا اس کا ساتھ ہو، آنا اللیل و آنا النہار، اس کی تلاوت رات کی گھڑیوں میں بھی ہو اور دن کے اوقات میں بھی ہو، یعنی دنیا کے کام کاج ہمیں اس کی تلاوت کو پیچھے نہ ڈالنے والے بنائیں، بلکہ ہم کو اس کو یاد رکھنے والے بنائیں۔ تو انسان کے سامنے ہدایت اور گمراہی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، انسان کی چوائس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور تم اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یعنی جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو ہونے والا ہے، آپ یہ کہہ کر اس کو نہیں ٹال سکتے کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا تو اس لیے ہم نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے راستے کھولے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپشن دیے تھے، تم نے خود اپنی مرضی سے جو چوز کیا، اب لہٰذا اب اسی پر اللہ تعالیٰ تمہیں چلائے گا، تو بس اسی کی مشیت نافذ ہے۔ تو یہ دونوں فرقوں کا اس پر رد ہوا، الحمدللہ ہمارا سورہ تکویر بھی ختم ہو رہا ہے۔ جو سبق ہمیں حاصل کرنا ہے، آخری بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملا، کہ اللہ سے استقامت کی دعا کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ والی آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں استقامت کی بہت ضرورت ہے، یعنی نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے استقامت کی بہت ضرورت ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جذبات میں آ کر نیکیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن جذبات میں آ کر صرف تھوڑی دیر کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی وہی، یعنی جو رفتار بے ڈھنگی کہہ سکتے ہیں آپ، وہی والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو نہیں، ہم کو نیکیوں پر قائم رہنا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمیں اس راستے سے کبھی پیچھے نہ پلٹائے، ہمیں پیچھے نہ ہٹنے دے نیکیوں سے، ہم کو نیکیوں پر استقامت دے۔ اور دوسری بات، فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، فرشتوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے فرشتوں کے بارے میں کہ وہ سب اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں فرشتے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سب طرف نافذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ہی اتارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم لے کر اترتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے کائنات کی تمام یہ جو کام امور انجام دے رہے ہیں فرشتے، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور فرشتوں کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کسی فرشتوں کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا تو بس کام یہ ہے کہ کن فیکون، کہ بس وہ حکم دیتا ہے کسی چیز کا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ کسی انسانوں کی، نہ رسولوں کی، نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یعنی الحمدللہ، یعنی ہم جب دعوت دین کا کام کرتے ہیں یا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا اپنا ہی فائدہ رکھ دیا اصل میں، کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو اس میں ہم کو ہی اس کا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہم ہی کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہماری عبادت سے، اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ذرہ برابر بھی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا ہے یا اس کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے، اور اگر جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو وہ خود اپنا فائدہ کر رہا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت کو ہم سمجھیں، اور الحمدللہ آج یہ زندہ معجزہ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کلام آج ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، موجود ہے، ہر قسم کی تحریف سے پاک ماشاءاللہ، جبکہ پہلی کتابیں ہر طرح سے چینج ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہے اس میں، ٹیکسٹ میں بھی اور اس کی ایکسپلینیشن میں بھی ہر طرح سے اس کو چینج کر دیا گیا، بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا، اللہ کا کلام موجود ہی نہیں رہا اس میں اب۔ لیکن قرآن واحد ایک کتاب ہے جو کہ ایز اٹ از، جیسے یہ نازل ہوئی تھی اور جیسے یہ لوح محفوظ میں، ایسی آج بھی الحمدللہ۔ کتنا بڑا معجزہ ہے آپ سوچیں، اتنی بڑی کتاب، اتنی بہترین کتاب آج ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم پھر بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں، ہم پھر دوسروں سے اغیار سے ہم لیتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے۔ ہمیں بھلا جانے کی ضرورت ہی کیا ہے دوسروں کے پاس، ہمارے پاس تو خود الحمدللہ اتنی بہترین رہنما کتاب موجود ہے، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں، یہ آپ کو دین اور دنیا دونوں دے گی۔ جن لوگوں نے اس قرآن کو تھاما، اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی، تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ صحابہ کو عزت ملی تھی کس وجہ سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ اور آج ہم خوار ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہیں اس قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو واپس اس قرآن کی طرف پلٹیں، واپس اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں، اس کا دن رات کا ساتھ اپنائیں، اور اسی کو اپنی گائیڈ اور رہنما بک بنائیں تمام کتابوں کو چھوڑ کر۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہماری عزت ہوگی اور ہمیں درجات کی بلندی ملے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سو کو، یعنی بہت ساری اقوام کو اس قرآن کے ذریعے سے اونچا بھی اٹھاتا ہے اور کچھ کو نیچے بھی گراتا ہے، ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ تو اس قرآن کو تھامیں گے تو عزت ملے گی، اس قرآن کو چھوڑیں گے تو ذلت و رسوائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو اتنا بہترین کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اس کی تلاوت دن اور رات کی گھڑیوں میں ہمیں کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور اسے آگے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔